الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا تھا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ مِنَ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ کشتی میں جب تو اور تیرے ساتھی منزل مقصود تک پہنچ جائے اول تو یہ کہ پانی سے نکل کر کشتی میں بیٹھ گئے تو پہلی نجات تو یہ ہے اور اس کے بعد کشتی سیلاب سے بچی رہی اور پانی کشتی میں داخل نہیں ہو سکا یہ نجات اور پھر جودی پہ جا کے ٹھہری منزل مقصود تک پہنچ گئی تو اب کامل نجات ہو گئی اور دشمنوں کا خاتمہ ہوا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے سے یہ حکم کیا تھا کہ اس وقت یہ کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی گویا اللہ تعالی نے مزید تاکید سے اپنی طرف پیغمبر کو متوجہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے ہی فضل سے ہوتا ہے وقل اور پھر یہ کہیے کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اے اللہ ہمیں برکت والی جگہ پہ اتاریے یعنی اب برکت کے ساتھ ہمیں زمین پر دوبارہ اتاریے زمین کافروں سے پاک اور صاف ہو چکی ہے اب ہمیں سلامتی عطا کیجئے برکتیں عطا کیجئے مادی برکتیں بھی روحانی برکتیں بھی وانت خیر المنزلین اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے غرق ہو جانے سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر شخص کو اس کا خود کا اپنا عمل ہی کام آئے گا. باپ پیغمبر ہے, بیٹے کو نہیں بچا سکتا. بیٹا پیغمبر ہے, باپ کو نہیں بچا سکتا. شوہر پیغمبر ہے, بیوی کو نہیں بچا سکتا. بھتیجا پیغمبر ہے, چچا کو نہیں بچا سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تو اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار, تم سب میرے قریبی رشتہ دار ہو اور میں تم میں سے کسی کا بھتیجا ہوں, کسی کا بھانجا ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا بھائی ہوں, جو بھی شکلیں تھیں رشتہ داری کی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ تم صحیح عقیدہ اختیار کر کے اعمال صالحہ میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. میں کچھ نہیں کر سکوں گا. قل کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص کو خود عمل کر کے جنت کی کوشش کرنی پڑے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا. نسب میں بہت اعلیٰ ہے, اونچا ہے, اور عمل میں بالکل گرا ہوا ہے, اور دوسرا شخص نسب کے اعتبار سے گرا ہوا ہے, عمل میں اعلیٰ ہے, تو کل قیامت کے دن عمل میں جو اعلیٰ ہے اسے اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوگا اور عمل میں جو نیچا ہے اسے نچلا درجہ نصیب ہوگا. تو فیصلے اعمال پر ہوں گے, ذات پات پر, حسب نسب پر نہیں ہوں گے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر شخص کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں نجات کے لیے اعمال صالحہ اختیار کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا غرق ہوا, اسے ہدایت اور توفیق نہیں ملی. اس کی ظاہری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا میل ملاپ بری صحبت کے ساتھ رکھا تھا, اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. حدیث سے بھی یہی مفہوم ماخوذ ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس لیے کہ اچھی صحبت بھی ضرور اثر کرتی ہے اور بری صحبت بھی ضرور اثر کرتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ سے یہ مضمون ماخوذ ہے, اس لیے ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے. آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں جو سفارش ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے, ونادا نوح ربہ, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال, اور عرض کیا, رب ان ابنی من اہلی, اے میرے پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے اہل ہی میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ,
اور آپ حکم الحاکمین ہیں تو آپ کا وعدہ تو سچا ہے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تیرے اہل میں سے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب نجات پائیں گے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں تقدیر نافذ ہو چکی ہے کہ ان کی موت کفر پر واقع ہوگی. اب یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میرے اہل میں سے جو کافر ہیں وہ تو ہلاک ہونے والے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, کہ ظالموں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا, وہ تو غرق کر دیے جائیں گے. تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو سفارش فرما رہے ہیں اس پر بظاہر اشکال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے منع کرنے کے باوجود اپنے کافر بیٹے کے لیے سفارش فرما رہے ہیں. تو اس کا ایک جواب حضرت ابو منصور الماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے, جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو واسطوں سے شاگرد ہے, انہوں نے یہ دیا ہے کہ پیغمبر سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی نافرمانی کرے. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے, عصمت انبیاء کا ایک مستقل مسئلہ ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. اب اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا یہ ارشاد کہ آپ کے اہل میں سے جو کافر ہوں گے انہیں تو غرق کیا جائے گا, اور آپ کسی کافر کے بارے میں سفارش نہ کرنا. تو اب کنعان کافر تھا, غرق ہوا, اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرما رہے ہیں, تو یہ گویا اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے حکم کے خلاف ہے. تو حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی اچھا جواب دیا ہے کہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اب جبکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں سفارش کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنعان کو کافر نہیں سمجھ رہے تھے, اس لیے کہ وہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ آپ کے اہل میں سے جو کافر ہوگا وہ بھی غرق ہوگا, اور غرق کرنے والوں کے لیے آپ سفارش نہ کیجیے. اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ کنعان کافر ہے اور کفر کی حالت میں غرق ہو رہا ہے, غرق ہوا ہے, تو آپ کی جرأت ہی نہ ہوتی کہ اس کی سفارش کرتے. تو اس سے معلوم یہی ہو رہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہی نہیں تھا, بلکہ وہ منافقانہ انداز میں گھر میں رہتا تھا. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی عالم غیب نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا قرآن مجید میں کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم, آپ منافقین کو نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ پیغمبر کا ہر منافق کو پہچاننا ضروری نہیں ہے. تو یہ منافقانہ روش کے ساتھ گھر میں رہتا ہوگا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ مومن ہے. اب جب یہ مومن ہے اور غرق ہو گیا, تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ, آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل میں سے جو مومن ہوگا وہ غرق نہیں ہوگا, میں اسے کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ انکار کر رہا ہے, میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ, آپ کا وعدہ تو سچا ہے, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر میں سے جتنے مومنین ہیں وہ سب کے سب نجات پائیں گے, میرا بیٹا بھی تو مومنین میں سے ہے، میں اسے بلا رہا ہوں کہ کشتی میں آ جا، اور یہ کشتی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ احکم الحاکمین ہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض و معروض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے راز کیا ہے. گویا پیغمبر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پیغمبر نے اپنے علم کے مطابق ایک گویا سوال قائم کیا راز معلوم کرنے کے لیے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے باوجود کہ بیٹا مسلمان ہے اور مسلمان بیٹا مومن بیٹا غرق ہو گیا، گویا ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کی تائید ہے، راز معلوم کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مومن بیٹا آپ نے اسے غرق کرنے سے بچانا چاہیے تھا، بچا کیوں نہیں، ہمارے کہنے پر کشتی میں کیوں سوار نہیں ہوا اور غرق کیوں ہو گیا. تو کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا اور سفارش بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ جل جلالہ وعم منوادہ کی بارگاہ سے اس راز کو معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ ہمیں بتلائیے. اللہ جل جلالہ وعم منوادہ کی طرف سے عتاب ہوا، اور عتاب اس لیے ہوا کہ ہر بات پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے راز کو ہم جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور پیغمبر کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اعلی فراست نصیب فرماتے ہیں، تو اس اعلی فراست سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہونے کے لیے انکار اسی لیے تو کر رہا ہے کہ کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا کے بعد سفارش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن راز معلوم کرنے کی کوشش کی جس کی شکل کچھ سفارش جیسی نظر آ رہی تھی، اور اعلیٰ فراست جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کو کام میں لاتی تو فوراً معلوم ہو جاتا کہ کافر تھا تبھی تو غرق ہوا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس لغزش کو بھی ناپسند فرمایا، نہ غلطی ہے نہ گناہ ہے، لغزش ہو گئی پیغمبر سے، پیغمبر کی شان کے خلاف ایک بات ہو گئی کہ جس چیز کا علم نہیں تھا اس چیز کا سوال کر دیا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے خفگی کا اظہار فرمایا، عتاب فرمایا، اور ایسے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اجتہادی لغزش ہوئی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بڑے بڑے رؤسا کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے پہ بل آ گئے، پیشانی پہ بل آ گئے کہ یہ اس وقت کیوں آ گئے، میں نے تو ان کو منع کیا تھا ان غریبوں کو آنے کے لیے. اور اجتہادی لغزش تھی، یعنی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میرے اپنے ہی ہیں، یہ تو رات کو بھی مجھ سے فائدہ اٹھا لیں گے، دن کو بھی فائدہ اٹھا لیں گے، یہ تو میرے اپنے ہی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہ کفار اور مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو مجلس سے اٹھا دو اور ہمارے لیے ایک اسپیشل مجلس قائم کرو تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفریق کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک اجتہادی رائے تھی، اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت اچھی بات ہے اگر تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور میری بات سن لیتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان کے سینے کو کھول دے، ایمان قبول کر لے. جب ایمان قبول کر لیں گے تو ایمان کی دولت کے بعد تو ذات پات غریب امیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، یہ سب ساتھ بیٹھ کر میری بات سنیں گے. تو اگر ایک مجلس دو مجلس تین مجلسیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں غریب نہ آئے تو کیا حرج ہے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے الگ سے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، نابینا صحابی، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی گرانی ہوئی کہ اب یہ آ گئے ہیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے لیے جو ایک وی آئی پی کی مخصوص مجلس رکھی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے خفگی کا اظہار فرمایا، عتاب فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اللہ تعالی نے فرمایا کہ چیب جبی ہوئے، چہرہ تھوڑا بگڑا ہمارے پیغمبر کا، اور یوں کر کے ذرا چہرہ پھیر بھی لیا عبداللہ ابن ام مکتوم سے. اب دیکھو اندر سے نیت تو بہت اچھی تھی، ایک اجتہادی لغزش تھی، گناہ نہیں تھا کہ چہرہ بگڑا، منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ اندھے صحابی تشریف لائے، اے میرے پیغمبر آپ ان کی ظاہری حالت کو مت دیکھیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو رئیس اور مالدار اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں یہ آپ کی مجلس میں گھنٹوں بیٹھے اور ان کے دل پر ایک پینی کا اثر نہ ہو، اور یہ جو صحابی آیا جو غریب ہے، مسکین ہے، اندھا ہے، یہ آپ کی صحبت میں پانچ منٹ میں بیٹھ کر پتہ نہیں معرفت کے کتنی موتی اٹھا کر کے لے جائے گا. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے خفگی کا اظہار فرمایا کہ اے نوح، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں، سوال مت کیا کرو. یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ اسے اپنے اہل میں سے سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقی معنی میں آپ کے اہل میں سے نہیں، بیٹا آپ کا ہے لیکن قوم کی بنیادیں عقیدوں پہ بنتی ہیں نہ کہ رنگوں پہ یا ملکوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ. قوم جو بنتی ہے وہ عقیدوں کی بنیاد پہ بنتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی جتنے پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے واضح کر دیا کہ دنیا میں قومیں فقط دو ہی ہیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، اس کے علاوہ باقی جتنی قومیں ہیں یہ تو آپس میں تعارف کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کے لیے نہیں کہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے گورے کو کالے پر فضیلت ہے. آج کل جو ہم نے خاندانی بنیادوں پہ بٹوارا کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ اونچے خاندان کا ہے یہ نیچے خاندان کا ہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو، بنیاد تو مسلمانی ہے. جو جتنا زیادہ مسلمانی میں پکا ہوگا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کہ یہاں اتنا ہی اس کا مرتبہ اونچا ہوگا. تو ہم نے قوموں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے، اور پھر آگے رنگوں کی بنیاد پر، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی پیلا ہے، اور اس کے بعد ایک اور تفریق علاقوں کی بنیاد پر، انڈیا کا رہنے والا، پاکستان کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والا، اور سرحد کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا، گجرات کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، یہ ساری تقسیمیں. اور اس میں مزید پھر گجرات میں آؤ تو سورت کا رہنے والا، بھروچ کا رہنے والا، یہ جو تفریقیں ہیں، یہ سورتی ہے، یہ بھروچی ہے، یہ میمن ہے، یہ کھتری ہے، یہ فقط پہچان کے لیے ہے، پہچان کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو پہچان سکے. یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ جو تفریقیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے. قومیں فقط دو ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ایک برادری ہے. تو دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوار یہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، عقیدے کی بنیاد پر دیکھو تو یہ آپ کی فیملی میں سے نہیں، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ تو برے عمل والا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، عمل بھی درست نہیں، اس وجہ سے اسے غرق کر دیا گیا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھے ان چیزوں کا سوال مت کر جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت اور راز معلوم کرنے کا سوال کیا تھا, سفارش نہیں کی تھی, لیکن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے خفگی کا اظہار اس لیے فرمایا کہ اے نوح, یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے باطن کا تیرے پاس علم نہیں تھا, تو پیغمبر ہونے کے ناطے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھ سے پہلے اجازت لیتا کہ اے اللہ, میں میرے بیٹے کے غرق ہونے کے بارے میں آپ سے راز معلوم کرنے کا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت لیے بغیر جو سوال کیا, اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل پسند نہ آیا کہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے. اور یہ تو مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ جو مقربین ہیں وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے اتنے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے گناہ ہیں, ان کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک اور توجیہ کی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ, آپ احکم الحاکمین ہیں اور میرا بیٹا کنعان کفر کی وجہ سے غرق ہوا ہے, آپ احکم الحاکمین ہیں, آپ کو اس کی بھی قدرت ہے کہ دوبارہ اسے زندگی عطا فرما کر ایمان کی دولت سے سرفراز کریں. تو گویا یہ سفارش نہیں ہے کہ کافر کو معاف کر دیا جائے, بلکہ یہ درخواست ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کنعان کو دوبارہ زندہ کیجئے اور دوبارہ زندہ کر کے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیجئے. اس پر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے خفقی کا اظہار فرمایا کہ بھئی ظالمین کے بارے میں نہ ڈائریکٹ سفارش کی اجازت ہے نہ ان ڈائریکٹ سفارش کی اجازت ہے. بہرحال اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے جب یہ خفقی کا اظہار فرمایا تو فوراً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم, انہوں نے کہا اے میرے پروردگار, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے آئندہ کبھی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھو, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, میں آئندہ کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا, اس لیے کہ اپنی ذات پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی پناہ لینی چاہیے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, آئندہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو, اس کی میں آپ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں کہ آپ مجھے آئندہ سے بچائیے. میں تو ارادہ کر ہی رہا ہوں کہ آئندہ ویسا کبھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کی پناہ کے بغیر اس عزم پر پختہ رہنا یہ ممکن نہیں ہے آپ کی مدد کے بغیر. اور فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر آپ مجھے نہیں معاف کریں گے اور میرے اوپر رحم کا معاملہ نہیں کریں گے تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ وہی بات پھر کہ اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, تو یہ گناہ کے اعتبار سے نہیں, گناہ کے اعتبار سے نہیں, یہ جو قرب ہے اس قرب کے اعتبار سے پیغمبر چھوٹی سی لغزش کو بھی بہت بڑی غلطی سمجھتا ہے اور اس کے سر پر ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی بخشش مانگنے سے تعبیر کرتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح عرض کیا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ نہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی اور بس قصہ ختم, اے اللہ آپ ہمیں ضرور معاف کر دیجئے, اس لیے کہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے. اب اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ارشاد فرمایا, قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى امم ممن معك. اے نوح اتر جاؤ, ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور آپ پر برکتوں کے ساتھ, یعنی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو, اور یہ برکتیں اور سلامتی فقط آپ پر نہیں, وعلى امم ممن معك, ان جماعتوں پر, ان امتوں پر جو ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی میں, یعنی آپ کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ ہیں ان کی جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں پر بھی سلامتی اور برکتیں ہیں, فقط آپ پر نہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کشتی میں فقط 80 آدمی تھے اور ان 80 میں بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اکثر, تو وہاں تو قومیں اور جماعتیں تھی ہی نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کشتی میں ہیں ان لوگوں میں سے اب آگے قیامت تک جتنی بھی جماعتیں بنتی جائیں گی, جتنی قومیں بنتی جائیں گی, جتنے خاندان بنتے جائیں گے, اور ان خاندانوں جماعتوں اور قوموں میں سے جو بھی اس وقت کے میرے نبی پر ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرے گا ان سب تک قیامت کی صبح تک سلامتی اور برکتیں ہیں سب پر. اور ساتھ میں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, اور دوسری جماعتیں جو ایمان نہیں لائیں گی, سَنُمَتِّعُهُمْ, انہیں بھی ہم کچھ دنیاوی فائدہ دے دیں گے ایک محدود مدت کے لیے, ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ بھی قیامت تک کی کافروں کی قوموں کا اس میں ذکر ہو گیا. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ قصہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. گویا یہ آپ کی نبوت کی صداقت ہے, اس لیے کہ یہ قصہ مکہ مکرمہ میں آپ کی تلاوت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ قصہ میں کہاں سے لے آیا. ظاہر ہے کہ عالم الغیب والشہادہ ہی نے مجھے اطلاع کی ہے, اسی نے مجھے خبر پہنچائی, اور اسی کی وحی کی بنیاد پہ میں تمہارے سامنے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہوں. تو کیا یہ میری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے میرا رابطہ ہے اور وہاں سے وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے, اور جب میں صاحب وحی ہوا تو صاحب شریعت ہوا, اور صاحب شریعت ہوا تو نبی ہوا, اور نبی کی اتباع تمہارے لیے لازم ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل ہذا, نہ آپ اس قصے کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس قصے کو جانتی تھی. اس تلاوت سے پہلے, اس وحی سے پہلے نہ آپ اس قصے کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم, تو آپ کی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ قصہ آیا کہاں سے. لیکن پھر بھی یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیں تو فصبر, اے میرے پیغمبر آپ بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر کیجیے. ان العاقبت للمتقین, اچھا انجام تو متقین ہی کے لیے ہوگا. جیسے 950 سال کی صعوبتوں اور تکلیفوں کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کامیابی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ہمراہیوں ہی کو عطا کی, اسی طرح یہ چند دنوں کی مشقت جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ کامیابی آپ اور آپ کے متبعین کے قدموں کو چومے گی. آپ صبر کیجئے. ان العاقبت للمتقین, تقوی والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے ہی اچھا انجام ہے. وہ جو کفر کی دلدل سے نکل کر اسلام کی شاہراہ پہ آ جاتے ہیں, اور وہ جو گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پہ پڑ جاتے ہیں, اور وہ جو اپنی زندگیوں کو گناہ کی آلودگیوں سے پاک کر کے پاک رکھتے ہیں اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں, اچھا انجام تو انہی کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی انبیاء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل دماغ میں بھی یہ بات بٹھا دیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام پر چلنے ہی میں ہے, اور اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دے کہ جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی مشقتیں اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی مشقتیں اٹھاتا ہے. یہ بات اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں بٹھا کر آخرت کی فکر کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.